ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل ہیں گو حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، مانا کہ میر گل شن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، ایک قلب شکستہ کے اور آہ و فغاں کے ساتھ، ایک قلب شکستہ کے اور آہ و فغاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، روئے زمین پہ جو بھی ہے عہد و وفا کے ساتھ، روئے زمین پہ جو بھی ہے عہد و وفا کے ساتھ، وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت لیے ہوئے، وہ ہر نفس ہے سایہ رحمت لیے ہوئے، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام، چہرے پہ جو ہے داڑھی کی زینت لیے ہوئے، ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، ایک میر خستہ حال بھی اختر کے ساتھ ہے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، گزرے ہے خوب عشق کی لذت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل ہے گو حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے۔
اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جو ہمیں ہر ہفتے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، دین کی کچھ باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، حضرت والا کا کلام، ان کے خلافہ میں سے کسی کا کلام سننے کو مل جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آدمی اگر اصلاح کی نیت سے کہیں آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص آئے صرف تنقید کی نگاہ سے تو اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے آنے سے پہلے نیت اپنی درست کر لینی چاہیے، اس سے انشاءاللہ فائدہ پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آنے کا ایک مقصد جہاں اللہ والوں کی باتیں سننا سنانا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق کچھ احکام کو بیان کرنا ہے، سننا سنانا ہے، اصل یہ ہے کہ یہ سب کچھ سن کر اس پر ہم عمل کریں، ورنہ سننا سنانا سب بیکار چلا جاتا ہے۔ سال ہر سال لوگ آتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لائیں، تبدیلی لائیں، اور وہ تبدیلی مثبت ہو، یعنی اللہ اور رسول کے احکام کے مطابق ہم چلنا سیکھیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں۔ آج ہی عصر کے بعد جو میں نے بیان کیا مسجد میں، تو اس میں جو بات خاص طور پر عرض کی تھی وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو محبت کا مرکز بنایا ہے، اور ایک محبت نہیں، اس دل میں ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، دوست احباب کی محبت، بے شمار محبتیں جو ایک دل میں ہیں۔ لیکن اب پیمانہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کچھ حدود و قیود ہوتی ہے نا ہر محبت کی، تو اللہ کی محبت تو یقیناً ان سب سے بڑھ کر ہے، اور باقی لوگوں کی محبتیں اپنے اپنے مقام پر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس محبت کا پیمانہ بتا دیا اپنی دعا کے ذریعے سے، اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ماں کی محبت سے بھی بڑھ کر، باپ کی محبت سے بھی بڑھ کر، اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر، خاندان کی محبت سے بھی بڑھ کر، بیوی بچوں کی محبت سے بھی بڑھ کر، یعنی اللہ کی محبت ان سب سے بڑھ کر ہو تو سمجھا جائے گا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ اب ہم اپنا اپنا جائزہ لے لیں کہ ہماری محبتیں دنیا کے لیے کتنی ہیں اور اللہ کے لیے کتنی ہیں۔ جب کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں ان محبتوں کو آزمانے کا موقع ملتا ہے، تو ہم اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے دل کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا ہمیں خود جائزہ لینا چاہیے اپنا۔ تو حقیقت یہ ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ ہم اور محبتوں کو تو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنے دل کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کو اور محبت کو ہم ترجیح نہیں دیتے. اس لیے میرے عزیز، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری محبتوں کا حق ادا کریں، لیکن ساری محبتیں اللہ کی محبت سے اشد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی محبت ان ساری محبتوں سے بالا تر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی محبت اور ماں باپ کی محبت میں ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی محبت کو ترجیح ہو، جب کبھی اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور ادھر خاندان اور رشتہ داروں کا ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ اور رسول کی محبت کو آدمی ترجیح دے تو فرما بردار ہے. ورنہ تو آدمی نے اگر اللہ کا قانون توڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے دل کی محبت کو ترجیح دی لیکن اللہ کے حکم کو اور قانون کو توڑ دیا. ہمارے حضرت والا منور اللہ مرقدہ یہ فرمایا کرتے تھے ہمیشہ کہ اپنا دل توڑ لو لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑو. تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارا جی چاہتا ہے کہ یہ حاصل کر لیں لیکن وہ ناجائز ہیں، غیر شرعی ہیں، ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، یا اپنی نظر ہے اس کو نہیں ناجائز جگہ پر ڈالا جا سکتا. اب یقیناً اس نہ ڈالنے سے ہمارا دل ٹوٹے گا، لیکن اپنا دل بے شک توڑ لو لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑ لو. تو اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً اس وقت پھر ہم کہیں گے کہ اللہ نے جو ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں باقی محبتوں کے معاملے میں، تو یقیناً ان اہل ایمان میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو اس لیے میرے عزیز، یہاں آنے کا مقصد چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. یقیناً بہت سی کمی کوتاہیاں غلطیاں ہم میں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کمی کوتاہیوں سے پاک ہو، بے عیب ذات تو صرف اللہ کی ہے، لیکن ہر آدمی کم از کم اپنا جائزہ تو لے، یہ تو دیکھے کہ مجھ میں کیا کمی ہے کیا کوتاہی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ گھر میں جو بڑا ہے اس میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے، چھوٹے ہیں وہ اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے، بیوی ہے تو وہ اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے، شوہر ہے تو وہ اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لے، اور صدق دل کے ساتھ پھر آدمی اگر واقعی اپنے دل میں سوچے اور سوچنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ مجھ میں کمی ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا درجہ اونچا رکھا ہے بلا شبہ، کچھ حقوق اولاد کے بھی رکھے ہیں، اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اعتدال سے کام لیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن جلد 8 میں اس بات کو واضح فرمایا ہے ایک آیت کے تحت کہ اگر اولاد سے کبھی خلاف شرع کام ہو جائے تب بھی ان سے بیزار ہونا، ان سے بغض رکھنا یہ جائز نہیں. حالانکہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں یعنی ان کے لیے پھر بھی دعا کرتے رہو تم کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن ان سے بغض رکھنا یا ان سے بیزار ہو جانا یا ان کے لیے بد دعا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. جس کو دیکھنا ہو تو غالباً سورہ صف میں یا سورہ طلاق ہے اس میں دیکھ لے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر کے تحت یہ بات لکھی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس کا، اب دیکھیے والدین ہیں تو ان کو بھی بتا دیا کہ تمہاری حدود کہاں تک ہیں، اسی طرح اولاد کو چاہیے کہ وہ جان و دل کے ساتھ ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی جو باتیں ہیں وہ سنیں اور جو صحیح باتیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی، اب اس سے اندازہ لگائی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پاس بیٹھے تھے، یعنی وہ تشریف لائے ہوں گے بعد میں. ان سے انہوں نے پوچھا کہ اولاد کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت احنب بن قیس نے فرمایا کہ اولاد ہمارے قلوب کا ثمرہ ہیں، یعنی ہمارے دل کا پھل ہیں، ہماری کمر کی ٹیک ہیں، اور ہماری ہستی اور ہمارا وجود اس زمین کے مانند ہے جو نرم ہے، تو ان کے لیے ہم زمین کی مانند ہیں جو نرم ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہیں. اس لیے جب وہ کسی چیز کا مطالبہ کریں اور وہ مطالبہ جائز ہو تو خوب دو، اگر ان کا دل رنجیدہ ہو تو ان کے رنج و غم میں آپ شرکت کریں تاکہ تمہاری محبت کی وجہ سے وہ تم سے محبت کریں. یعنی جب وہ مانگے تو انہیں خوب دو، اور جب درنجیدہ ہوں تو ان کی دلجوئی کرو. تمہاری یہ شفقت پدرانہ، یہ شفقت مادرانہ جو ہے کی وجہ سے وہ تم سے محبت کریں گے. اور ایک بات یہ کہ ان پر ایسا ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈالو جس کی وجہ سے وہ تم سے نفرت کرنے لگیں، کہ تمہارے پاس سے تمہاری موت کی تمنا کرنے لگیں. حضرت معاویہ کو نصیحت کی، کس نے کی؟ حضرت احنب بن قیس نے، یعنی یہ بات بتائی. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم احنب بن قیس، میں یزید کی طرف سے سخت غصے میں تھا، یعنی مجھے سخت رنج تھا اس کی طرف سے، اور میں غصے میں بھرا بیٹھا تھا جب تم آئے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تمہاری باتوں نے میری آنکھ کھول دی. اور اس کے بعد پھر اپنے بیٹے کے لیے 200 درہم اور 200 جوڑے کپڑے وہ بھیجے. تو یزید کو بھی اس بات کا پتہ چلا، اور انہوں نے پھر 100 درہم اور 100 جوڑے الگ کر کے احنب بن قیس کو بھیج دی ہدیہ، کیونکہ وہ سبب بن گئے والد کی محبت. تو بہرحال میں یہاں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں پر بھی ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ ایسا ناقابل برداشت بوجھ اولاد پر ڈالیں کہ وہ پریشان ہو، اور اسی طریقے سے اولاد بھی کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے والدین رنج و غم میں مبتلا ہوں. تو اعتدال شریعت نے سکھایا ہے، اور یہ سارے رشتوں میں اسی طریقے سے معاملات آگے تک ہیں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات میاں بیوی کے دل میں محبت ہوتی ہے لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے رنج و غم میں ڈوب جاتے ہیں بعض اوقات. پھر کسی ایک کو اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہوتی ہے، شوہر کو مثلا، لیکن بیوی یہ سوچتی رہتی ہے کہ بھئی میں کب ایسے طریقے سے زندگی گزاروں گی کس جیسے اور لوگ گزارتے ہیں. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک میاں بیوی کا، اصل تو دو بھائیوں کا واقعہ ہے یہ، کہ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ایک بھائی مسلمان تھا اور ایک بھائی غیر مسلم تھا. دونوں دریا پر جاتے تھے کشتی مچھلی پکڑنے کے لیے، تو جو مسلمان تھا جب وہ جال ڈالتا تھا تو اس میں ایک دو مچھلی، کچھ مچھلیاں آ جاتی چند، اور سارا دن بےچارا جال ڈال کے بیٹھا رہتا تو بس اس سے زیادہ نہیں آتی تھی. لیکن جو غیر مسلم تھا جب وہ جال ڈالا کرتا تھا تو اس کی جال میں اتنی مچھلیاں آتی تھیں کہ اسے کھینچتا نہیں تھا، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا، اس کے گھر والے بھی خوشحال تھے. ایک مرتبہ اس مسلمان کی بیوی اس غیر مسلم، جو اس کے مسلمان کا جو غیر مسلم بھائی تھا ان کے گھر گئی، جا کے دیکھا تو اس کی جو بیوی تھی اس کے ہاتھوں میں زیور بھی تھے، چوڑیاں بھی تھیں اور سب چیزیں، گھر میں بھی عیش و عشرت کا سامان تھے. تو اس کی زبان سے نکلا کہ کاش ہماری حالت بھی ایسی ہوتی جیسے تمہاری حالت ہے. تو اس عورت نے کہا کہ تم میرے شوہر کا جو معبود ہے، جو اس کی وہ عبادت کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں، تم بھی اس کی عبادت پوجا کرو تو تمہیں بھی اس طرح سے ملنے لگے گا. تو یہ عورت بڑی رنجیدہ ہوئی اور اپنے گھر پہ آئی تو بہت ہی حضور دا خاطر تھی. شوہر جب آیا دیکھا کہ بیوی کا منہ بنا ہوا ہے تو پوچھا کیا بات ہے آج بڑی رنجیدہ اور غمزدہ سی ہو؟ تو کہا کہ بس میاں رہنے دو، لوگ آس پڑوس میں ادھر ادھر جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنے عیش آرام سے رہ رہے ہیں، ہم ہیں کیا، ہمارے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، ڈھنگ کی چیزیں بھی نہیں ہیں. تو یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا پھر تم اپنے بھائی کی طرح، تمہارا بھائی جس خدا کو پوچھتا تم بھی اسی کو پوچھو. تو اس نے خیر اسے سمجھایا، اور اس کے بعد جب رات ہو گئی تو تنہائی میں اللہ کے آگے رویا کہ یا اللہ آپ ہماری حالت کو جانتے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی حاجت نہیں اس لیے کہ آپ واقف ہیں، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میری بیوی ایمان سے بھی ہاتھ دھونا چاہتی ہے مال و دولت کے مقابلے، اس لیے آپ اپنا کرم فرمائیں اور مجھے کچھ ایسی خوشحالی عطا فرما دیں کہ جس سے ہم دونوں کا ایمان سلامت رہے، کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو پتہ کچھ ایسا محسوس ہوا اسے کہ جیسے اچانک ایک غیب سے ہاتھ جو ہے ظاہر ہوا، اور اس میں بہت ہی قیمتی جوہر، گوہر، موتی اس میں موجود تھا، اور کہا کہ لو میاں اسے بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرو. تو یہ جلدی سے اس نے اس موتی کو اٹھایا اور خوشی خوشی اپنی بیوی کے پاس گیا جو سوئی ہوئی تھی، اور اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا کہ لو اللہ نے تمہاری حاجت پوری کر دی، دیکھو ضرورت پوری کر دی، تو مانگتی تھی مال دولت اللہ نے دے دیا. اب بیوی جو سوئی ہوئی تھی جھنجھلائی ہوئی اٹھی اور اس نے کہا کہ تم نے میری نیند خراب کر دی، میں اتنا عمدہ خواب دیکھ رہی تھی اور تم نے میرا خواب بھی خراب کر دیا، میں خواب میں دیکھ رہی تھی کہ جنت میں پہنچی ہوئی ہوں اور وہاں بے شمار محلات ہیں اور ایک محل انتہا درجے کا خوبصورت ہے اور اس میں اتنی روشنی ہے اور اس میں جواہر ہیں موتی ہیں کہ وہ پورا محل جگمگا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ کس کا محل ہے، کون خوش نصیب ہے جو اس کا مالک ہوگا، تو کسی نے مجھے بتایا کہ تم دونوں میاں بیوی کا۔ تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی، لیکن میں نے دیکھا کہ اچانک اس کی روشنی کم ہو گئی اور جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس روشنی کے کم ہونے کی وجہ سے اچھا نہ لگا۔ پھر تو میں نے کہا کہ یہ روشنی کم کیسے ہو گئی، موتی کہاں چلا گیا؟ کہا کہ تمہارے عیش و عشرت کے لیے ہم نے دنیا میں بھیج دیا۔ اب وہ موتی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، کہا کہ یہ وہ موتی ہے، تو کہا خدا کے لیے اللہ سے اب تم دوبارہ رو گڑ گڑاؤ اور کہو کہ اس کو وہیں پہنچا دیں، ہمیں آخرت کا عیش منظور ہے، دنیا میں جیسے بھی چاہے ہم گزار لیں لیکن اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت خراب نہیں کر سکتے۔ تو میرا عزیز و بات یہ ہے، بعض اوقات یہ حالات بھی آتے ہیں، لیکن اگر اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے تو یہ دنیا کی تو جیسے تیسے گزر جاتی ہے، جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ آخرت کو آدمی بنائے۔ اور اللہ سے بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی دنیا کے لیے کوشش نہ کرے، جائز درجے میں کوشش کرنا، اس لیے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، بہت کمزور ہیں، مال و دولت نہ ہو، کھانے پینے کو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایمان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرمائے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہم دینے والے ہوں لوگوں کو لیکن لوگوں سے لینے والے نہ ہوں۔ تو اللہ سے یہ دعا تو کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اگر ایسے حالات بھی آئیں تو میاں بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے راضی رہے، ہنسی خوشی رہے۔ لازمی بات ہے کہ جیسے بھی حالات ہیں دونوں کے لیے ہیں، ایک وہ صورت ہوتی ہے کہ میاں نکھٹو بن کے گھر میں پڑا ہوا کام ہی نہیں کرتا، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ بےچارا کام بھی کر رہا ہے، جیسے دریا پہ بھی جاتا تھا، جال بھی ڈالتا تھا، مچھلیاں بھی پکڑتا تھا، اب نہیں آتی تو وہ کہاں سے لائے، اور اسی کے مقابلے میں دوسرا تھا وہ ڈالتا تھا۔ یہ ان کی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو اللہ تعالی سے آزمائش تو نہ مانگے، البتہ اپنی طرف سے جو آدمی کسب کر سکتا ہے، جائز صورت اختیار کر سکتا ہے، اس سے دریغ نہ کرے، اس لیے کہ اسباب ہمارے اختیار میں ہیں، ہم اسباب اختیار کریں۔ اب ان اسباب کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اپنے گھروں کے ماحول کو خراب نہ کریں، میاں بیوی سے، بیوی شوہر سے آپس کی محبت کریں۔ میرے پاس بہت سارے معاملات ایسے آتے رہتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی جو بعض اوقات سے 40-50 سال پر محیط ہوتی ہے، بہت ہوا 60-70 سال کی ہو گئی، ایک تو خود سوچیں کہ شادیاں 30-30 سال بعد ہوتی ہیں، اس کے بعد 15 سال تو بہت دور کی بات ہے، آج کل تو دوسرے تیسرے دن لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے، توقیر کرے اس کی، اور اس کے جائز حقوق کی پاسداری کرے، اللہ تعالیٰ نے اسے طاقتور بنایا ہے تو اس لیے اس کی وہ حفاظت کرے۔ اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کا احترام کرے، شریعت نے جو اس کے لیے حقوق رکھے ہیں اس کا حق ادا کرے، اور عورت کے حقوق میں سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہ رکھے۔ بعض لوگوں کو بعض باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اب ہمارا معاشرہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس میں شریعت کا کوئی قصور نہیں ہے، ورنہ شریعت کی اگر آپ بات سمجھیں گے تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی نکالے، حتیٰ کہ ماں باپ سے بھی ملنے کے لیے جائے جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا حق ہے، اور شوہر کے لیے ذمہ سب سے بڑا حق یہ کہ نان نفقی میں اس کو تنگ نہ کرے، اس کو جو ہے صحیح وسائل مہیا کرے تاکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عیش و عشرت کے ساتھ رہے۔ تو بہرحال یہ حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے گھر میں جب اولادیں ہوتی ہیں پھر ان کے حقوق بڑھتے ہیں، آگے ان کی اولادوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر گھر میں بہویں آ جاتی ہیں۔ میں نے پچھلے اتوار کو بھی جو ہے وہ ایک مضمون بیان کیا تھا اس سلسلے میں، تو اس میں بھی آدمی خیال رکھے، اعتدال سے کام لے، ساس اور بہو کے معاملے ہیں، نند اور بھاؤجوں کے معاملے ہیں، تو اپنے گھروں کو دینی اعتبار سے ہم دیکھیں، اس میں اگر کمی کوتاہی اللہ سے دعا بھی کریں، محبت پیار سے سمجھائیں بھی، لیکن اپنے دل کو بڑا رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، عناد نہ ہو۔ جب اولاد کے لیے عناد نہیں ہے، حالانکہ جب وہ خلاف شرع بھی کام کرے تب بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ بغض مت رکھیں، اس کے لیے دعا کریں۔ اسی طریقے سے اولاد کو یہ حکم ہے اگر ماں باپ خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو تم انہیں اولاً سمجھاؤ، لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو انہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تنہائی میں اللہ سے دعا کرو بس کہ اللہ آپ اپنے فضل سے، لیکن انہیں خود مت کہو کچھ اس لیے کہ تمہارے کہنے سے ان کو تکلیف ہوگی، ایک دفعہ کہہ دیا کافی ہے، اور اس کے بعد صرف یہ ہے کہ ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے، ہدایت تو آپ کے قبضے قدرت میں ہے، آپ ہدایت عطا فرما دی۔ تو بھائی جس طرح اولاد اگر خلاف شرع کام کرے ان کو ان سے ہمیں بیزار ہونا یا بد دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے اگر اولاد کی اولاد ہے اور اولاد کی مطلب بیٹے کی بیوی ہے تو ان کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے، ان کے ساتھ بھی محبت سے پیار سے پیش آنا، سمجھانا بجھانا، اگر نہ سمجھے بجھے تو سمجھ لیں کہ اس کی عقل ہی ایسی، اگر ہماری اپنی بچی کی بیٹی کی عقل کم ہو ہم کیا کریں گے بتائیے، شوہر اگر اسے برا برا کہتا ہے تو ہم کیا کریں گے پھر اس کے اندر، ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ میاں بس یہ کسی طرح نبھا دے اپنے گھر میں، اس کا شوہر اس پہ مہربان رہے، اس کی ساس اس پہ مہربان رہے، اس کی نندے اس پہ مہربان رہے، تو ہماری بھی تو یہ دعا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ اگر کسی کی بچی ہے ان کے ماں باپ کبھی یہ تقاضا ہوگا کہ اور ان کی تمنا ہوگی کہ یہ اپنے گھر میں خوش رہے، لہذا ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا، نیکی کا معاملہ کرنا، باوجود اس کے کہ وہ اگر نہ بھی کریں تب بھی اچھا سلوک کرنا، اس سے انشاءاللہ اور خیر و برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ نرمی اختیار کرو، جس کو جتنا ملا نرمی سے ملا، سختی سے کچھ نہیں ملتا، سختی سے محبت نرمی میں نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لیے نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، اور جو جتنا بڑا ہے بھائی سمندر بڑا ہوتا ہے تو اس کا ظرف بھی تو بہت بڑا ہونا چاہیے نا، اور ہوتا ہے سارے زمانے کا گن بھی اس میں آ جاتا تو سمندر جو ہے کچھ کہتا نہیں، خاموشی رہتا ہے، اس لیے کہ سمندر جو ہوا، ہاں اگر چھوٹے سے چشمے کے پانی میں آپ گند اور کوڑا ڈال دو تو وہ جو بند ہو جائے گا، سڑنے لگے گا، خراب ہونے لگے گا، اس لیے کہ وہ چھوٹا ہے۔ تو جو جتنا بڑا ہے گھر کا اس کے اندر اتنا ہی بڑا ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے ظرف کو بڑا رکھے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ طریقے سے چلے اور ان کو محبت پیار دے، ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرے، تو یہ نتیجے تن وہ بھی تعاون کریں گے۔ اور یہ دین کی کچھ باتیں گھر میں سننا سنانے کا رواج ڈالیں، کچھ نہ کچھ، دس منٹ زیادہ نہیں، لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بزرگ کی کوئی کتاب لے لیں جو معاشرت سے متعلق ہو تو اس کو شروع کر دیں، اور الحمدللہ اب تو بے شمار کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر دے، بہت سے علماء نے اب اس کی تشہیر کر دی ہے آسانی کے ساتھ، ان کو جو ہے شاید تاکہ عام فہم زبان میں لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، تو وہ ساری کتابیں یعنی گھر کو جنت بنانے کے جو راز ہیں وہ اس میں ہیں کہ بھئی کس طرح سے آپ اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ آج ہر آدمی اپنے گھر کی وجہ سے پریشان، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، تو بھائی یہ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی، ہم اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں، آج ہم دوسروں پر نظر رکھتے ہیں پوری پوری کہ اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اپنی خرابی کی طرف ہماری نظر ہی نہیں جاتی، نگاہ ہی نہیں جاتی، ساری خرابی سب سے بڑی ہے کہ ہم اپنی خرابی کو تو دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں، اکیلے میں کبھی بیٹھ کے سوچیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حق کہنے کی توفیق دے، کہ تقریباً 32-35 سال ہو گئے، پہلے کی بات ہے، بعض دوست احباب تھے جن سے بڑی آپس میں ہمیں محبت تھی، انہیں ہم سے محبت تھی، بعض دوستوں کے تعلقات تھے، لیکن یہ کہ ایک ایسا وقت آیا کہ 1978 میں 77 میں غالباً ان سے جدا ہوئے، تو شاید پھر کبھی ملنے کا موقع ایک آدھ دفعہ تو ملا لیکن زیادہ نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے خطوط نکالے پرانے، تو ان میں 77 کے، 78 کے، 79 کے ایسے خطوط بھی نکل آئے، میں ان کو پڑھا اور پڑھتا رہا اور روتا رہا اور جائزہ لیتا رہا، تو میں نے دیکھا کہ میری غلطی زیادہ تھی، یعنی انہوں نے تو خط لکھے میں نے خط نہیں لکھا، تو اللہ گواہ ہے کہ میں نے پھر انہیں فون کیا، اب آنے کے، اب کی بات کر رہا ہوں چند سال، چند ہفتوں پہلے کی، کیونکہ اس نے عرصے میں خطوط میں نے رکھ دیے تھے، رکھے ہوئے تھے، اس میں بعض اساتذہ کے بھی خطوط تھے اور بعض ایسے لوگوں کے تھے جو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے استاد بنا دیا ہے اور بڑے، یعنی اس وقت بڑے جید علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے، ملک کے، صرف اپنے علاقوں کے نہیں پورے ملک کے، تو انہیں بھی فون کر کے میں نے ان سے جو ہے وہ الحمدللہ یعنی دوبارہ کہا بھی ہمارا تعلق تھا اتنا اچھا اور نہیں رہا، یقین میری غلطی ہے۔ میں یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو جب بھی احساس ہو جائے اس بات کا، اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے تو مجھ سے کہا کہ آپ تو کھانا بالکل ہی جو ہے وہ یعنی ایک کونے میں بیٹھ گئے, ایک گوشہ پکڑ لیا. میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ میری طبیعت یہ ہے کہ میں کہیں آتا جاتا نہیں, یعنی سالہ سال گزر جاتے ہیں کہ آنا جانا ہوتا ہی نہیں. تو بہرحال لیکن یہ کہ الحمدللہ جب ان خطوط کو پڑھا, اس کا جائزہ لیا, تو یہ محسوس ہوا کہ اس میں کچھ میری غلطیاں ہیں, کہ انہوں نے مجھے خط لکھا تو میں نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا, یا میں نہیں گیا, وہ ایک دفعہ آئے بھی میں پلٹ کر نہیں گیا, تو یقیناً دوسرا آدمی بھی سوچتا ہے بھائی یہ نہیں آ رہا تو میں کیوں جاؤں, کیونکہ دنیا تو ادلے بدلے کی ہے یہاں تو, لیکن ادلا بدلے سے کام چلتا نہیں. بہر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے توفیق دی جائزہ لینے کی, اور اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے کئی لوگوں کو فون کرنے کے بعد ان تعلقات کو جو 35 سال سے مقطوع تھے الحمدللہ دوبارہ ان سے کم از کم اپنی طرف سے میں نے پہل کر دی کہ ان کو استوار کرنے کی, اور ان سے معذرت کی بھی اتنے عرصے جو نہ رہا تعلق, تو یہ میری غلطی ہے. تو بہرحال اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا مشکل ہے کہ آدمی اپنے تعلق کو صحیح نہ کر لے. جب ہم دوسروں کی طرف نگاہ کریں گے تو یقیناً پھر ہمیں دوسرے کی خامیاں کوتاہیاں غلطیاں نظر آئیں گی, اپنی طرف ہم دیکھتے اپنے گھر کی بہو ہے اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں, کچھ خامیاں یقیناً اس میں ہوں گی, وہ نئی نئی گھر میں آئی ہے تو اس کی تو یہ درسگاہ ہے سسرال. پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ عورت کے لیے یہ جو سسرال ہوتی ہے یہ درسگاہ ہوتی ہے, وہ اب تک عیش و عشرت میں آرام سے راحت سے اپنی ماں کے زیر سایہ باپ کے زیر سایہ رہتی ہوئی آئی ہے. لازمی بات ہے اسے نہ محنت کی عادت ہے نہ کچھ سننے کی عادت ہے, جب یہاں آتی ہے تو ماحول اکثر تبدیل ملتا ہے اسے. اس تبدیلی ماحول میں آپ اس کو محبت دیں یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھول جائے, اتنی محبت ملے یہاں پر سسرال میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھول جائے. آپ اس کو کہیں بھی کہ جاؤ تو وہ کہے کہ نہیں میں بھی نہیں جاتی, تب تو سمجھ میں آتی ہے آپ اتنی اس کو محبت پیار دیں. اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یقیناً وہ پھر اپنے ماں باپ کو یاد کرے گی. تو میرے عزیز ہو ہمیں ان امور کی طرف غور کرنا چاہیے. یہاں آنے کا مقصد اپنے اصلاح احوال بھی ہے, ہر ایک کو جو بولتا ہے کہتا ہے اسے بھی اپنی اصلاح کرنی ہے, وہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو کہہ رہا ہوں میں عمل اس پر ہے یا نہیں. اسی طرح سننے والوں کو بھی, کمی کوتاہی ہم سب میں ہے یقین, چونکہ ہم انسان ہیں خطاؤں کے پتلے ہیں, تو غلطیاں ہو جائیں تو اس کی طرف ہمیں اس سے رجوع کرنا چاہیے اور آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو اچھا اور مضبوط کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک خرابی ہمارے ہاں عورتوں میں خاص طور پر مردوں میں بھی ہے, مجلس آرائی کے میں بہت ساری غیبتیں ہوتی ہیں, اس سے گریز کرنا چاہیے, غیبت سے پرہیز کریں. غیبت ایسی چیز ہے کہ ہمارے سارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے, اور حدیث شریف میں بھی قرآن مجید میں بھی اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے. ایک جگہ فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی شدید تر. تو جب زنا جائز نہیں تو پھر اس کی غیبت کیسے جائز, جو اشد ہے وہ کیسے جائز ہو. ہم زنا کو تو بدتر کام سمجھتے ہیں لیکن غیبت کو برا نہیں سمجھتے, نتیجے میں غیبت کرتے رہتے ہیں. لہذا غیبت سے بچنا چاہیے, خاص طور پر گھروں میں خواتین جب جمع ہوتی ہیں تو پورے خاندان کی عورتوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں, تو اس سے گریز کرنا چاہیے. میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں بھی یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اس سے گریز کریں, بچیں. اسی طرح یہاں پر جو حضرات آئے ہوئے ہیں ان سے بھی کہ غیبت سے بچیے. حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایک تو مردار, پھر اپنا بھائی اس کا گوشت کھانا, تو اس کی شناعت کو اور برائی کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ ایا کل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ, کیا تم میں سے کوئی یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا, فکریہتموہ, تمہیں یقیناً ناپسند ہوگا. تو اس لیے اس کو ایسا ہی برا سمجھیں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ بھائی باہر تو بڑی محبت کا اظہار, باہر تو بہت اچھے تعلقات, بڑے اچھے اخلاق, لیکن اپنے گھر میں اچھے اخلاق نہیں. دیکھیے سب سے بہترین آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے بچے دیں گے, آپ کی بیوی دے گی, یا اسی طرح بیوی کے اخلاق کی گواہی اس کا شوہر دے گا. اس لیے اپنے گھر کے اخلاق بھی اچھے بنائیے. باہر تو ہم ہر ایک کے لیے بڑے پیچھے جاتے ہیں, اپنے اخلاق سے رفیہ سے جو ہے وہ ان کو دل موہ لیتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں بد اخلاقی کی وجہ سے نہ بیوی اس کا خیال کرتی ہے, بیوی بھی کہتی ہے آ گیا اب شروع ہو جائے گا, بس یہی ہوتا. مطلب وہ بھی ایک کونے میں چلی جاتی ہے کہ بھائی اچھا اس کی تو شکل ہی نہ دیکھوں تو اچھا. لیکن باہر آپ جاتے ہیں تو ہر آدمی بچھا جاتا ہے آپ کے لیے اور آپ اس کے لیے بچھے جاتے ہیں، تو عزیز ہو اپنے گھر میں بھی اپنے اخلاق اچھے رکھیے، اپنی بیوی سے، بچوں سے. اسی طرح بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی قدر کرے، اس کا اکرام کرے، گھر میں آئے تو وہ پتہ چلے کہ بھائی اس کو بڑی خوشی ہوئی ہے تمہارے آنے کی. تو اس طرح سے کم از کم کچھ اظہار بھی کیجئے. خالی دل میں محبت کو چھپا لینا کافی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میرے دل چیر کے دیکھ لو اس میں کتنی محبت ہے. چیر کے دیکھیں گے سوائے خون کے کچھ نہیں نکلے گا. تو اس لیے بھائی دل چیر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کام ایسے کر لو کہ خود بخود پتہ چل جائے اس کے دل میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی آپ کو تمام کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا قاضي الحاجات واقض حاجاتنا يا رفيع الدرجات ارفع درجاتنا يا حل المشكلات حل مشكلاتنا اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں عافیت نصیب فرما دے، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے ذکر فکر کو یا اللہ جو ذکر و فکر کیا گیا اپنے فضل خاص سے شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آتی ہیں، اسی طرح جو مرد حضرات آتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما کر ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جس میں کمی کوتاہی ہے اور یقیناً ہے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ انہیں دور فرما دے. بغیر استحقاق کے یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، متقی بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ جن لوگوں کے بارے میں والذین آمنوا اشد حبا للہ آپ نے فرمایا، ہمیں ان میں شامل فرما دے. اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے، اپنی محبت سب سے بڑھ چڑھ کر عطا فرما دے، اور جو دوسری محبتیں ہیں ان کا حق ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یقیناً ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے کمیوں کا، کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا، اور اسی طرح جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سب کا اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ایک ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، دوستوں کے حقوق ہیں ان کو بھی ادا فرما دے. اے اللہ جو اپنے گھر والوں کے، بچوں کے، اولاد کے، اسی طرح عزیز رشتہ داروں کے حقوق ہیں ان کی بھی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک ایک ایک حق ہم ادا نہ کر دیں. اے اللہ ایک ایک حق ادا کرنے کے بعد اس دنیا سے ہمیں اٹھائیے. اے اللہ سارے حقوق ادا کرنے کے بعد اٹھائیے. اے اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما، دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یا اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرما دے، اپنے نام کی محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ذاکر و شاکر بندوں میں شمار فرما. اے اللہ اپنے ذاکرین و شاکرین بندوں میں ہمیں شمار فرما. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما. ہمارے بہت سے دوست احباب بیمار ہیں، دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ اپنے فضل خاص سے ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اے اللہ عافیت نصیب فرما دے. بھائی زاہد ہمارے بیمار ہیں، ان کی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جلد از جلد مکمل صحت عطا فرما دے. اور ہم میں جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں بھی سب کو شفا کامل عطا فرما. اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو گھروں میں بچیاں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے، آپ جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے، عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجئے. جلد از جلد یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اسی طریقے سے جو نوجوان یا اللہ نیک صالح اے اللہ گھرانے چاہتے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں بھی اچھے اور نیک گھرانے عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عقید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.